قرآن مجید کی تلاوت کرنا بھی باعث برکت ہوتا ہے، تو آپ بھی اس میں ذرا شامل ہوں، ٹھیک ہے جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین آمین. بس کوشش کریں کہ قرآن مجید کو ذرا اندر سے، دل سے پڑھیں، دل سے محبت کے ساتھ. اللہ کا کلام ہے یہ. عربی زبان جو ہے اور قرآن مجید کی تلاوت جو ہے، یہ ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم جب بھی اس کو پڑھیں تو ذرا الفاظ کو منہ کھول کے ہر جگہ سے جو اس کا پوائنٹ ہے پڑھنے کا، مخرج ہے، وہیں سے اس کو پڑھیں، تو اس کے پڑھنے کا لطف الگ ہے. ہر زبان کی اپنی اپنی خاصیت ہوتی ہے، لیکن عربی زبان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا ایک ایک حرف جو ہے وہ منہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو سارے انسٹرومنٹس لگا رکھے ہیں وہ یوز ہوتے ہیں اپنی اپنی جگہ سے. تو ہم اگر اس کو اس طرح یوز کریں تو پڑھنے کا مزہ بھی آتا ہے اور انسان کا دل بھی کرتا ہے کہ مزید سیکھے. تو انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ بھی بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ. تو اب آئیے ذرا ہم اس کا ترجمہ آپ پڑھیں. میں عربی کا لفظ پڑھوں گا، آپ نیچے اس کا ترجمہ دیکھ کے پڑھیں مجھے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو یہ سورت ہے، اس کو سورت الفاتحہ کہتے ہیں. افتتاح کا لفظ آپ نے سنا ہوگا کہ کسی آفس کا افتتاح ہوتا ہے، اس کی اوپننگ جو ہوتی ہے، اوپننگ، تو اس کو عربی زبان میں کہہ دیتے ہیں افتتاح. فتح کا لفظ بھی سنا ہوگا آپ نے کہ فلاں ملک فتح کر لیا. پرانے دور میں جب فتح فتوحات ہوتی تھیں تو لوگ کیا کرتے تھے، فوجیں کسی بڑے قلعے کے دروازے کو جب کھول کے اندر داخل ہو جاتی تو کہا جاتا تھا کہ فتح ہو گیا. تو بینی اسی طرح فاتحہ کا مطلب ہے کھولنے والی، اوپننگ. قرآن مجید کی جب ہم کھولتے ہیں تو سب سے پہلے یہی سورت آتی ہے جو قرآن مجید کو اوپن کرتی ہے، اس لیے اس کا نام الفاتحہ ہے، جس کا مطلب ہے کھولنے والی۔ تو ہم کھولتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، تو اس کا آغاز ایسے ہوتا ہے کہ بسم اللہ لکھی ہے، لیکن قرآن مجید کی جو تلاوت ہے اس کے آداب میں یہ بڑی اہم بات ہے جو قرآن مجید میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب تم قرآن مجید کو پڑھو تو اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو۔ تو قرآن مجید کا آغاز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ کی پناہ میں آنے کا کیا مطلب ہے؟ کبھی آپ کو شاید احساس ہوا ہو کہ گرمی میں آپ عین تپتی دوپہر میں آپ پیدل چلتے جا رہے ہوں، پسینہ ہو، سر پہ دھوپ ہو، گرمی سخت ہو، لو چل رہی ہو، تو آپ کا دل کیا کرے گا کہ کوئی سایہ ہو، میں اس سائے کے نیچے چلا جاؤں تاکہ دھوپ کی تمازت اور اس کی گرمی سے میں بچ سکوں۔ بینی اسی طرح جب انسان، بارش ہوتی ہے تو بارش میں بھی بھیگنے سے ڈرتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، کسی سائے کے نیچے جاتا ہے کہ تاکہ میں بارش کی تیزی یا سختی یا اس کی جو اس کا پانی جو ہے اس سے میں بچ سکوں، میرے کپڑے خراب نہ ہوں۔ ہوتا ہے انسان اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے مختلف طریقے تلاش کرتا ہے کہ مجھے کوئی چیز ادھر ادھر کی تکلیف نہ دے۔ ہمارے جو بحثیت ایک اسلام یا مسلمان کے، ہماری جو زندگی ہے اس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں۔ یہ پروٹیکٹ کس بنیاد پہ کریں؟ کیا ہمارے اندر کتنی قابلیت اور صلاحیت ہے کہ ہم اپنے آپ کو واقعی بچا سکتے ہوں، اپنے ایمان کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی نیکیوں کو، جبکہ شیطان کے ہر طرف حملے ہوں؟ یعنی شیطان ہمیں اکساتا الگ ہو، ہمارے سامنے بے شمار چیزیں لاتا ہو، ہزاروں خواہشیں ہمارے دلوں کے اندر پیدا کرتا ہو، ابھارتا ہو، ایسی صورت میں ہمارے لیے پروٹیکشن کا، تحفظ کا، بچاؤ کا کیا سامان ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ میں ہی ہو سکتا ہوں۔ تو کہا کرو اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، من الشیطان الرجیم، اس شیطان کے حملوں سے جو مردود ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ریجیکٹ کر دیا، اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ شیطان کیا تھا؟ اس نے قسم اٹھائی تھی کہ اللہ دیکھنا تو صحیح، میں تیرے بندوں کو نہیں چھوڑوں گا، کوئی بندہ تیرا نام تو لے، تیری عبادت تو کر دکھائے، میں نے ایک ایک کو خراب کرنا ہے، تیرے آگے نہیں جھکاؤں گا، اپنی خواہشات، اس کے دلوں میں خواہشات پیدا کر کے اپنے آگے جھکا دوں گا، تیرا بندہ نہیں بنے گا، وہ میرا بندہ بنے گا۔ اب دیکھیے وہ اتنی قسم کھا چکا، قرآن مجید میں ہے، قسمیں کھائی ہیں اس نے، اللہ کی ذات کی قسم، وفی عزتی کا، اللہ کی عزت کی قسم کھا کے اس نے کھا، میں نہیں چھوڑوں گا ان کو۔ اب سوچئے کون ہے ہمارا دشمن اور کون ہے ہمارا خیر خواہ؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یاد رکھنا شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن بنا کے رکھنا، اس سے دوستی نہیں کرنی۔ اللہ ہمارا دوست ہے، اللہ ولی المتقین، اللہ متقی لوگوں کا دوست ہے۔ تو یہ حملے ادھر سے ہیں، بچاؤ کی یہ تدبیریں ہیں، تو اس لیے اعوذ باللہ ہم اس لیے پڑھتے ہیں۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ بسم اللہ، اس کو عربی زبان میں تسمیہ بھی کہتے ہیں اور اعوذ باللہ کو تعوذ کہتے ہیں۔ تسمیہ جو ہے، بسم اللہ پڑھنا، یہ باعث برکت ہوتا ہے، میں کچھ بھی کروں، اچھے کام جب بھی کروں تو اللہ کے نام سے اس کو شروع کر دوں، اللہ تعالیٰ اس کام میں بڑی برکت پیدا کر دیتا ہے۔ یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ کل امر ذی بال لم یبدأ بها بسم اللہ الرحمن الرحیم فهو ابتر، ہر وہ اہم کام، نیک کام جو مسلمان کرنا چاہتا ہے مگر اللہ کے نام سے وہ شروع نہیں کرتا، بسم اللہ سے شروع نہیں کرتا، تو اللہ اس کی برکت کاٹ کے رکھ دیتا ہے، اور بے برکت ہو جاتا ہے. تو اس لیے اللہ کے نام سے ہمیں خاص طور پر جب قرآن پڑھنا ہے تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کے اس کو شروع کرنا چاہیے, یہ آداب ہیں. تو سب سے پہلی سورت الفاتحہ ہے قرآن مجید کی. یہ مکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر نازل ہوئی. مکہ اور مدینہ یہ دو شہر ہیں جس میں آپ نے بحیثیت رسول کے زندگی گزاری ہے. آپ 40 سال تک مکہ میں رہے ہیں, نبی نہیں تھے, رہے وہی ہیں. ایک بچپن میں اور ایک جوانی میں آپ نے سفر کیا تھا شام کا. بچپن میں جب گئے تو ابو طالب اپنے چچا کے ساتھ گئے, اور جوانی میں گئے تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ام المومنین تھیں, ایک تاجر خاتون تھی, ہاں عورتیں بھی تجارت کرتی تھیں اور یہ منع نہیں ہے, جائز تجارت عورت بھی کر سکتی ہے. تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مالدار خاتون تھیں, انہیں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شرافت, دیانت اور امانت کا پتہ چلا. تو انہوں نے کہا کیوں نہ میں ان کو اپنا سامان دے کے شام بھیجوں, اور جو کچھ لائیں گے آپ سے طے کر لیا کہ آپ کو میں زیادہ سے زیادہ پروفٹ دوں گی. تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم 25 سال سے کم عمر کے ہیں, اس سامان کو لے کے وہاں گئے, اور آپ نے وہاں جا کے اس سامان کو بیچا, نیا خریدا. جب واپس تشریف لائے تو سیدہ خدیجہ کا ایک غلام تھے, میسرہ ان کا نام تھا. تو میسرہ نے پوری رپورٹ دی, کیا شریف انسان ہے, کتنی کھری بات کرتا ہے اور کتنی اچھی عادات ہیں, کیا زبردست اخلاق ہیں. اور پھر انہوں نے جس طرح سامان بیچا ہے, لینے والے نے کس طرح آگے بڑھ بڑھ کے لیا ہے, اور جب خریدا ہے تو دینے والے نے کس طرح آگے بڑھ بڑھ کے دیا ہے, ساری باتیں انہوں نے کی. اور واقعی سفر میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو پروفٹ کمایا وہ سیدہ خدیجہ کی پچھلی تاریخ میں جتنے بھی انہوں نے ٹریولنگ کی تھی یا بندوں کو بھیجا تھا میرے سامان جا کے بیچاؤ, اس میں ان کو اتنا فائدہ نہیں ہوا جتنا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر میں ان کو فائدہ ہوا. تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم 40 سال تک مکہ میں رہے بس, اور مکی زندگی آپ کی ایسی ہے کہ آپ نے کبھی کسی استاد کے آگے بیٹھ کے کتاب نہیں کھولی, نہ ہاتھ میں قلم لیا ہے, نہ کاغذ کھولا ہے, نہ کسی سکول میں گئے ہیں, نہ مدرسے میں گئے ہیں. وہاں کوئی یونیورسٹی نہیں تھی, کوئی مدرسہ سکول نہیں تھا, سسٹم ہی نہیں تھا. سب اپنے آپ کو کہتے تھے ہم امی ہیں. امی کا مطلب ان پڑھ لوگ, جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. اس ماحول میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی براٹ اپ ہوئی. 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے مکہ کے لوگ اور سارے جزیرۃ العرب کے لوگ آپ کو کہا کرتے تھے کہ یہ امین ہے, یہ صادق ہے. یہ بہت بڑا ٹائٹل ہے. آج سوینئر دیے جاتے ہیں, تمغے دیے جاتے ہیں, لیکن نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ایک ایک شخص کے ساتھ جو معاملہ تھا, اس معاملے پر بندہ مجبور تھا یہ کہنے پہ کہ آپ واقعی امین ہیں, آپ صادق ہیں, سچے انسان ہیں, آپ پر ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے. تو اس طرح 40 سال جب گزرے تو پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی. یہ نبوت کی پہلی وحی تھی. جبریل امین آپ کے پاس آئے, آپ غار حرا میں چلے جاتے تھے, وہاں جا کے عمر ایسی تھی کہ جس میں انسان یہ سوچتا ہے جوانی اس کی بہاریں گزر گئیں, اب ایک ایسی منزل انسان کی آ رہی ہے کہ جوانی ختم ہو رہی ہے اور بڑھاپا شروع ہو رہا ہے. ایسی منزل میں انسان واقعی سنجیدہ ذرا ہو جاتا ہے کہ میں کیوں پیدا ہوا, کیا مقصد ہے پیدا ہونے کا, دنیا میں میں کیوں آیا ہوں, یہ آسمان زمین کس نے بنایا ہے, مجھے کیوں پیدا کیا ہے, مجھے میں کیوں ہوں, میں اسپیشل چیز ہوں نا, آپ اسپیشل چیز ہیں. وہ یہ نہیں ہے کہ آپ عام چیز ہیں, اسپیشل اس لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں میں نے تمہیں خود شکل دی, تمہارے بہن بھائیوں سے مختلف بنایا. یہ اسپیشل چیز ہے, ہم اسپیشل لوگ ہیں, ایک ایک بندہ اسپیشل ہے. میں کیوں ہوں, میں تو یہ سوال آپ کے ذہن میں بھی آتے تھے، تو آپ غار حرا میں جا کے ذرا میڈیٹیشن کرتے تھے، الگ بیٹھ کے سوچتے اور اس کا حل تلاش کرتے کہ آخر کیا ہے، غور و فکر کرتے تھے. یہ غور و فکر ہمیں کرنا چاہیے کبھی، ایک نیچر فطرت کی آواز ہے. یہ انسان آخر یہ تو سوچے میں پیدا ہوتا ہوں، پھر اس کے بعد پلتا ہوں، بڑھتا ہوں، کھاتا ہوں، پیتا ہوں، یہ کیا مقصد کیا ہے؟ یہ سورج نکلتا ہے، چاند نکلتا ہے، ڈوب جاتا ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، دن ہو جاتا ہے، یہ زمین پہ بارشیں ہوتی ہیں، بادل اٹھتے ہیں، یہ زمین اگا دیتی، یہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ کون، کیا مقصد کیا ہے اس کا؟ کیونکہ بے مقصد کوئی شے، یہ چیز جو ہے نا بے مقصد نہیں بنائی گئی، یہ شے بے مقصد نہیں بنائی گئی، یہ عینک بے مقصد نہیں بنائی گئی. ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. مجھے بنایا گیا تو کیا مقصد ہے؟ اس کائنات کو بنایا گیا تو کیا مقصد ہے؟ یہ سوال تھے آپ کے ذہن میں، آپ سوچتے تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی مہربانی یہ کی کہ آپ کا انتخاب کر ڈالا. اللہ نے انتخاب کیا ہوتا ہے رسول کا، پبلک نہیں کرتی، یہ کوئی الیکشن نہیں ہوتے کہ ووٹ سے لوگ کسی کو منتخب کر دیں کہ جناب اس کو ہم رسول تسلیم کرتے ہیں اور اس کے لیے ووٹنگ دیجیے. نا اللہ یصطفی من الملائکۃ، اللہ فرشتوں سے بھی اپنے بندے چنتا ہے کہ میرا پیغام کون جا کے، کون فرشتہ وہاں جا کے پہنچائے. اور اسی طرح بندوں میں سے بھی، انسانوں میں سے بھی اللہ تعالیٰ ایک رسول چنتا ہے کہ کون اس کے پیغام کو لے اور لوگوں میں جا کے اللہ کا پیغام دنیا تک پہنچائے. یہ اللہ کا انتخاب بڑا زبردست ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبوت کا جو کام ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ نبوت کے کام میں اس کو بڑی مشکلات پیش آئیں گی، لوگ مخالف بنیں گے اور اس کو دھمکیاں دیں گے، کھا جانے والی نظروں سے دیکھیں گے، اس کو ماریں گے، پیٹیں گے، نکال دیں گے، مگر یہ تنگ آ کے یہ نہیں کہے گا اللہ میں ریزائن دیتا ہوں، کیونکہ نبوت کا کام ایسا نہیں ہوتا. وہ ڈٹ جاتا ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا انتخاب کیا، آپ پر وحی نازل کی. اب یہ جو پہلی وحی آپ پر نازل ہوتی ہے، یہاں سے آپ رسول بنتے ہیں. اور یہ رسول ضروری ہوتا ہے. اللہ کا پیغام ہم تک کیسے پہنچے؟ کیا فرشتوں کو ہر بندے تک پہنچائے؟ ہر بندے کو کہے آ کے فرشتہ کہ بھئی اللہ کا رسول ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ اپنا پیغام فرشتے کے ذریعے بندوں کے اندر سے ایک کسی اچھے انسان کو منتخب کر کے اس تک پیغام بند دیتا ہے. اور یہ پیغمبر جو ہوتا ہے یہ اللہ اور بندوں کے درمیان ایک واسطہ بن جاتا ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ کا پیغام ہم تک پہنچ جاتا ہے. تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ اور ہمارے درمیان ایک واسطہ بن گئے. آپ پر وحی نازل ہوتی اور آپ یہ وحی ہم تک پہنچا دیتے. تو یہ وہ طریقہ تھا. یہاں سے آپ کی مکی زندگی کا ایک اہم حصہ شروع ہوتا ہے جس کو نبوت کی زندگی کہتے ہیں. اس مکی زندگی میں اگر آپ جائیں تو پتہ یہ چلتا ہے خرافات ہی خرافات ہیں، عجیب و غریب قسم کی یہ نظریات ہیں، بھانت بھانت کی بولیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں عجیب و غریب قسم کے تصورات ہیں، انہونی چیزوں کے بارے میں بھی تصورات ہیں، جنوں شیطانوں اور مکار قسم کے لوگ وہاں جو جادوگر تھے اور اسی طرح کاہن تھے، سوت سیر تھے، ان کو بڑا مقام ملا ہوا تھا. لوگ کہتے تھے یہ صحیح لوگ ہیں اور ان کی ہر بات کو مان لیتے تھے. کیا یہ واقعی صحیح تھا؟ نہیں، صحیح نہیں تھا. انسان کو اگر صحیح راہ پہ چلنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس بندے کو دیکھے کہ وہ خود کیسا ہے، کیا کرتا ہے، اور کیسے کیا، یعنی کیسے اس کا بیہیویئر ہے لوگوں کے سامنے، لوگوں کے ساتھ اس کے اخلاق کیا ہیں، وہ گھر کے اندر کیسا ہے، گھر کے باہر کیسا ہے. یہ سب چیزیں جو انسان کو باور کراتی ہیں کہ یہ بندہ اچھا ہے یا برا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب پہلی وحی لے کے گھر تشریف لائے اور آپ نے اپنی اس پہلی گھبراہٹ کا اظہار اپنی اہلیہ محترمہ سے کیا جو آپ سے 25 سال بڑی ہیں، 15 سال بڑی ہیں آپ سے، 15 سال، یعنی آپ 25 سال کے ہیں تو وہ 40 سال کی ہیں، آپ 40 سال کے ہوتے ہیں تو وہ 55 سال کی ہوتی ہیں. 55 سالہ خاتون نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو تسلی کن الفاظ میں دیتی ہے، یہ چیز قابل غور ہے ہم سب کے لیے، سب کے لیے کہ آپ کیسے انسان تھے. باہر کی گواہیاں چھوڑیے، اندر کی گواہی لیجئے، اندر کی جو ہمارے سر سے لے کر پاؤں تک ہمارے گھر کے اندر جو رویے ہوتے ہیں، اخلاق ہوتا ہے، وہ کیسا ہے، یہ گھر کا بندہ ہی گواہی دے سکتا ہے کہ یہ بندہ اس قسم کا ہے. تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو فرماتی ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کے رسول، انک لتصل الرحم، واللہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ذلیل یا رسوا کرے، یہ شیطان آپ کے پیچھے نہیں پڑ سکتا. آپ کو گھبراہٹ کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کی حمایت آپ کو حاصل ہو گئی ہے، اللہ آپ کو کبھی بھی ذلیل نہیں کر سکتا. انک لتصل الرحم، اس لیے کہ آپ رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں. وتحمل الکل، اور ایک مصیبت زدہ انسان جو ہے اس کے بوجھ کو آپ اٹھا لیتے ہیں. کوئی مقروض ہے، آپ فرماتے ہیں فکر نہ کرو، یہ لو میں تمہارا قرضہ دے رہا ہوں. کوئی بوجھ نہیں اٹھا سکتا، آپ آگے بڑھتے ہیں، اس کے بوجھ کو اپنے کندھے پہ اٹھا کے اس کی بڑھیا کے گھر پہنچا دیتے ہیں. وتقر الضیف، اور مہمان نواز بھی ہیں، کوئی مہمان آتا ہے تو آپ اس کی خوب مہمان نوازی کرتے ہیں. یہ صفات انہوں نے بتائیں، گھر کی گواہی، گھر کی. تو یہ آپ کا سٹارٹ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی لے لیتے ہیں اور دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دیتے ہیں. آپ کو جو فرمایا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اللہ کے رسول آپ اب اس قرآن مجید کو لے کے لوگوں کو سنائیے، اور خاص طور پر اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان تک ان باتوں کو ضرور پہنچائیے. پہلا کام آپ کا یہی ہوگا. تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس مکہ کے اندر جو بھانت بھانت کی بولیاں تھیں ان کی اصلاح کی ٹھان لی، کوشش شروع کر دی. مکہ میں آپ سب جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے اندر 360 بت لگے ہوئے تھے، اور جو فوت ہو چکے تھے ان کے بارے میں ایسے نظریات تھے کہ یہ بندہ دوبارہ کبھی بھی زندہ ہو ہی نہیں سکتا، جو مر جائے، گل سڑ جائے، قبر میں ختم ہو جائے، اس کے وجود مٹی مٹی ہو جائے، یہ دوبارہ زندہ ہو ہی نہیں سکتا. اور پھر اسی طرح وہ بندہ بھی جو قبر میں چلا گیا ہے، تو اس کے بارے میں بھی ان کے عجیب و غریب قسم کے عقائد ہوتے تھے کہ جو بندہ قبر میں چلا گیا ہے یہ پتہ نہیں ہماری بات سنتا بھی ہے یا نہیں سنتا. کچھ کے عقائد تھے کہ سنتا ہے، کچھ کے عقائد تھے نہیں سنتا. اس طرح کی عجیب و غریب قسم کی بولیاں تھیں. قرآن مجید کی مکی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان عقائد کو، ان نظریات کو درست کرنے کی ایک بہت بڑی تعلیم دی ہے. یہ سمجھا دیا کہ دیکھیے اللہ واحد ہے، اس کے علاوہ کوئی شریک، کوئی اس کا شریک نہیں ہو سکتا. کوئی بھی شریک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم پڑھتے ہیں نا وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. شریک کے دو معنی ہیں، یاد رکھیے گا. ایک یہ کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ویسا ہی کسی کو اور سمجھنا، کسی اور کو ویسا ہی سمجھنا کہ جو اللہ ہے ویسا ہی کوئی اور بھی ہے، یہ شریک بنا دیتے ہیں. اور دوسرا شریک یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس اختیارات ہیں ان اختیارات کی تقسیم لوگوں میں کر دینا کہ اللہ اگر یہ کر سکتا ہے تو یہ بھی کر سکتا ہے، اس طرح وہ اللہ کے اختیارات میں شریک ہو جاتا ہے، تو یہ بھی شریک ہے. تو یہ دونوں شریک اللہ نے فرمایا نہیں کرنا ہے. یہ بت پرست جو تھے یہ سمجھتے تھے کہ یہ جن بتوں کی ہم عبادت کرتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کے شریک ہیں، جس طرح اللہ سنتا ہے یہ بھی سنتے ہیں، جس طرح اللہ کرنی والا ہے یہ بھی کرنی والے ہیں. عجیب و غریب قسم کے ان کے خیالات تھے. تو ان کو درست کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مکی صورتوں میں یہ سارے پیغامات دیے، اپنی پہچان کرائی کہ میں کیا ہوں. پھر اسی طرح اور بھی بہت سی، یعنی مرنا ہے، موت کے بعد کی زندگی ہے جس کو عالم برزخ کی زندگی کہتے ہیں، پھر قیامت کی زندگی ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، اندیکھی جو چیزیں ہیں جس کو علم الغیب کہتے ہیں، جس پر ہم مسلمانوں کا ایمان ہے، ایمان بالغیب، ان کے بارے میں بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آیات سنا سنا کے لوگوں کے نظریات کو درست کیا گیا. اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیا گیا، سب سے کاٹ دیا گیا، یہ اصل چیز تھی۔ تو مکی صورتوں میں اسی قسم کے پیغامات ہیں۔ یہ سورہ فاتحہ بھی مکی ہے، اس میں دیکھیے کیا پیغام ہے، زبردست پیغام ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم اس سورت کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو عرش میں خاص خزانے ہیں نا، خاص خزانے، ٹریئر جس کو کہتے ہیں، خاص ٹریئر جو اللہ تعالیٰ نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے، اسی ٹریئر میں سے یہ ایک ٹریئر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور اس امت کو عطا کیا ہے، جو کسی کو نہیں دیا۔ مجھ سے پہلے لم یعطی قبلی، مجھ سے پہلے کوئی نبی بھی اس قسم کے خزانے کو نہیں دیا گیا۔ ہم تو بڑے خوش قسمت ہیں، مفت میں یہ خزانہ مل گیا ہے۔ تو دیکھیے یہ کیا ہے، پہلی بات اس سے شروع ہوتی ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ کبھی ہم ذرا تھوڑا سا یہ سوچا کریں کہ میرے پاس جو نعمتیں ہیں، نعمتیں جانتے ہیں نا، یہ صحت ہے، یہ جوانی ہے، یہ کپڑے ہیں، یہ کھانا پینا ہے، یہ گھر ہے، گھر کی رونقیں ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، والدین ہیں، یہ نعمتیں ہیں، نعمتیں، میری آنکھیں ہیں، میرے کان ہیں، میں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہوں، چلتا ہوں، پھرتا ہوں، سنتا ہوں، دیکھتا ہوں، بولتا ہوں، یہ نعمتیں، ان کو کہتے ہیں۔ ان میں سے اگر ایک ہم سے چھن جائے، صرف ایک نعمت، تو کبھی ہم گنگے کو دیکھیں تو کیا احساس ہوتا ہے، کوئی سن نہ سکے بہرے کو دیکھیں، کوئی دیکھ نہ سکے اندھے کو دیکھیں، کیا احساس ہوتا ہے، یعنی اللہ نے مجھ پر کتنی مہربانی کی ہوئی ہے، کتنا اس کا کرم ہے۔ ہم ایسی نعمتوں کو اگر کاؤنٹ کرنے بیٹھیں تو ہم گن ہی نہیں سکتے۔ یہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہیں، ان نعمتوں کے استعمال پر ہمیں سکھایا ہے کہ مومنوں، لوگوں، منہ سے یہ کہا کرو الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ بس اس لیے کہ ہم نے بہت سی نعمتیں اس سے مانگی نہیں ہیں، اس نے خود بخود دے دی ہیں۔ آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ ہمیں کیا کیا نعمتیں ملی ہیں، کبھی ہم نے مانگی، لیکن اللہ خود بخود دے رہا ہے، اس نے خود بخود ہمارا بندوبست کر رکھا ہے، اس کو پتا ہے کہ اس کو یہ ضرورت ہے، اس کو یہ دے دو، ابھی یہ مانگے گا یہ بھی کر دو، ابھی اس کو نیند آنی ہے اس کو نیند میں سلا دو۔ نیند بھی بہت بڑی نعمت ہے، ورنہ ان سے پوچھی جو گولیاں کھا کھا کے سوتے ہیں۔ حقیقت ہے، کس نعمت کا ہم اظہار نہیں کر سکتے، لیکن اگر کریں تو ایک ایک نعمت پر، حقیقت یہ کہ شکر کرنا، اللہ کی تعریف کرنا فرض بنتا ہے، مگر ہم نہیں ادا کر سکتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کہا، جب نعمت کا استعمال کر لو تو کم از کم یہ ضرور کہا کرو الحمدللہ، اللہ تیرا شکر، بس۔ ورنہ حقیقت ہے، علماء یہی کہا کرتے تھے کہ آپ کس کس نعمت کا شکر ادا کریں گے، یہ جو سانس لیتے ہیں نا، سانس، یہ سانس میں لیتا ہوں، اس پر بھی اللہ کی ایک حمد کرنی چاہیے، کیوں، اگر نہیں لیتا تو میں زندہ رہتا ہوں، اور یہ سانس اندر جاتی ہے اور اندر جا کے واپس نہیں آتی، میں زندہ رہ سکتا ہوں؟ سوچیے، ہر سانس پہ دو شکر اللہ کے ادا کرنے ہم پر فرض ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ یہ طریقہ سکھایا اللہ تعالیٰ نے، اور بھلے لوگوں، ان نعمتوں کو یاد رکھا کرو، اور اس ذات کا شکر کرو، اس کی تعریف کرو جس نے تمہیں اس بھلی حالت میں رکھا ہوا ہے، تم خوش رہتے ہو۔ کبھی کبھی غم آتے ہیں، کبھی کبھی تکلیف آتی ہے، لیکن یہ ساری نعمتیں میں نے تمہیں بغیر تمہارے مانگنے کے عطا کی ہیں، تو جو بن مانگے دیتا ہے صرف اسی کی حمد کی جاتی ہے، اور کسی کی نہیں کی جاتی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے، اتنا وہ ہم سے بہتر سلوک کرتا ہے کہ اس کی ایک ایک نعمت اور اس کی پریزنٹیشن جو ہے، آپ اس کو دیکھیں، اس نے ہمارا خیال کیا ہے۔ احترام کیا ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہے آپ کے سامنے ایک پلیٹ پھل اور فروٹ کی رکھی جائے, کیلے کو دیکھیں کیا خوبصورت اس پہ کور ہے, پیکنگ ہے. مالٹے کو دیکھیں کیا خوبصورت اس کی پیکنگ ہے. سیب ہے, انار ہے, کس کس نعمت کو آپ ذرا غور کیا کیجئے کہ یہ چیزیں کیا ہیں. ایک پریزنٹیشن ہے رب کی طرف سے ہمارے لیے, ہمارا احترام کیا اس نے. یہی اگر کوئی میں کسی کا مہمان ہوں یا آپ کسی کے مہمان ہوں, میرے مہمان ہوں, اور میں آپ کے سامنے ایک کیلا لا کے رکھ دوں جس کا جو چھلکا ہے وہ پھٹا ہوا ہو, میں کہوں یہ کھاؤ, آپ کھائیں گے؟ آپ یہی کہیں گے نا کہ اس کو دینے کا طریقہ نہیں آتا. مالٹا ہو وہ کہیں سے گلا سڑا ہو, میں آپ کے سامنے رکھ دوں کھائیے, آپ نہیں کھائیں گے. وجہ کیا ہے؟ آپ کہیں گے یہ کیا ہے, اس نے میرا احترام نہیں کیا. مگر قدرت اللہ ہمارا کس قدر احترام کرتا ہے. ہم انسان ہیں, اس کی بہترین مخلوق ہیں, وہ ہمیں عزت دیتا ہے. ہم اس کے قریب آئیں تو اور عزت دے گا, اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم یہی کہیں زبان سے, الحمدللہ, اللہ تیرا شکر ہے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی کسی نعمت کا استعمال کرتے, کھانا کھاتے, تو آپ فرماتے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. اس اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے کھانا کھلایا, جس نے مجھے پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا. کپڑے پہنتے نئے کپڑے تو کہتے الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بھی عورتی واتجمل بھی فی حیاتی. میں اس کا کیا شکر ادا کروں جس نے مجھے بڑے خوبصورت کپڑے پہنا دیے, جس سے میں اپنی زندگی میں لوگوں کے درمیان جب چلتا پھرتا ہوں تو بڑا خوبصورت نظر آتا ہوں. یہ چیزیں ہیں. واش روم سے جب باہر نکالتے فرماتے الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی. اس اللہ کا شکر جو پیٹ کے اندر گند جو تھا اس نے کسی طرح نکال دیا اور مجھے عافیت بخشی, ورنہ پیٹ میں یہ رک جائے تو سوچئے کیا ہوگا. ہم سوچتے نہیں سکتے, سوچ ہی نہیں سکتے. اس لیے رب کا شکر جتنا بھی ادا کیا جائے کم ہے, اور جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی حمد کی جائے اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ زیادہ محبوب ہے. آپ کو فرمایا ہے فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اللہ کے رسول جو میں نے آپ کو نعمتیں دے رکھی ہیں ان کو لوگوں کے سامنے بیان بھی کیا کیجیے. آپ یہ بھی فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَن يَرَى نِعْمَهُ عَلَى عَبْدِهِ. اللہ تعالیٰ اس بات کو بڑا پسند کرتا ہے کہ اللہ نے اپنی نعمتیں اگر بندے کو دے رکھی ہوں تو وہ بندہ ان نعمتوں کا اپنے وجود پر استعمال کرے, تو اللہ کو یہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ الحمدللہ, یعنی یہ بندہ جو ہے نا میرا صحیح معنوں میں شکر ادا کر رہا ہے, وہ کنجوس نہیں ہے. اس لیے اچھا کھانا اگر نصیب ہے تو ضرور کھائیے, اچھا پینا اگر نصیب ہے تو ضرور پیجئے, اچھا لباس اگر نصیب ہے تو ضرور پہنیے. یہ زہد نہیں ہے, یہ زہد کے خلاف نہیں ہے. یہ اصل میں وہ فینسی جو زندگی ہے, اللہ تعالیٰ نے اس فینسی زندگی کا آگے بھی بندوبست کیا ہوا ہے, جنت جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. میں نے جنت میں ایسی ایسی چیزیں چھپا کے رکھی ہوئی ہیں کسی آنکھ کو کبھی وہ خیال ہی نہیں آیا ہوگا, اگر آنکھیں دیکھ لیں تو آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. تو یہ تو ابتدا ہے. یہاں پر اللہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ان نعمتوں کا استعمال کیجئے اگر دے رکھی ہیں, لیکن استعمال کرتے وقت صرف میرا شکر ادا کیجئے. بس یہ لائف جو میں نے دی ہے اس کا شکر ادا کیجئے. دیکھیے یہ ایک سٹارٹ ہوگا, تمہاری یہاں پریکٹس ہو جائے گی, تم یوز ٹو ہو جاؤ گے اللہ کا شکر ادا کرنے کے, کہ نعمتیں ہیں میں اکڑتا نہیں ہوں, بڑا نہیں بنتا, میں عاجز بندہ ہوں, اللہ کا بندہ, اسی کا ہر وقت شکر ادا کرتا ہوں. تو یہ شکر تمہیں اس مقام پہ بھی لے جائے گا جو جنت کی نعمتیں ہیں. اس لیے کوئی امیر ہونا کو خدا نہ خواستہ اسلام اس کا مخالف نہیں ہے, اسلام اس کی قدر کرتا ہے. غریب ہونے کا بھی مخالف نہیں ہے, اسلام اس کی بھی قدر کرتا ہے. دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اپنی کیپیسٹی میں رکھ کے تھوڑی سی آزمائش میں بھی ڈالا ہے کہ غریب کتنا صبر کرتا ہے, اور امیر کتنا شکر ادا کرتا ہے. بس اتنی سی بات ہے, ورنہ دونوں کا وزن ایک ہی ہے. اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ نصیب کر دے وہ تو بس سمجھی نا اللہ کی دنیا, اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا اور آخرت کی نعمتیں عطا کر دی. وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ چند غریب صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے عرض کی, اللہ کے رسول, ذہب اہل الدثور, مالدار لوگ تو سارے اجر لے گئے. آپ نے فرمایا وہ کیسے؟ اور کہ اللہ کے رسول نمازیں ہم پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھ لیتے ہیں, پھر اسی طرح روزے ہم بھی رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں, اسی طرح کلمہ شہادت انہوں نے بھی پڑھا ہم نے بھی پڑھا, لیکن ایک چیز ہے جس میں ہم پیچھے رہ گئے ہیں اور وہ ہے ان کا مال. ہمارے پاس مال نہیں, وہ مال اللہ کی راہ میں دے کے ثواب کما رہے ہیں, ہمیں کچھ نہیں مل رہا, ہم دے نہیں سکتے. تو آپ نے فرمایا اچھا میں تمہیں ایک بات بتاؤں, تمہیں بھی اتنا ہی ثواب ملے گا. کہنے کے اللہ کے رسول ضرور. آپ نے فرمایا ہر نماز کے بعد تم 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ لا اللہ اکبر یہ کہا کرو. امیر آدمی جتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا ثواب دے دے گا. بڑے خوش ہو گئے, انہوں نے کام شروع کر دیا. کچھ دنوں کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ساتھ والے جو حضرت بیٹھے ہیں جناب سیدنا ابو بکر ہیں, سیدنا عثمان ہیں, وہ بھی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں. ان کا اللہ کے رسول لیجئے, آپ نے ہمیں یہ ثواب بتایا تھا وہ تو امیروں نے بھی شروع کر دیا. تو آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, بھائی یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ جس کو چاہے عطا کرے. تم بس جو ہے تمہارے پاس ہے اس پر شکر ادا کرو اللہ کا, اپنے آپ کو دیکھو اور ہمیشہ آپ سے نچلے کو دیکھو, اوپر والے کو نہ دیکھو. نچلے کو دیکھو گے تو تمہیں قدر ہوگی کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ نواز رکھا ہے, اور اگر اوپر والے کو دیکھو گے تو ناقدری کرو گے کہ اللہ نے مجھے کچھ نہیں دیا, جو نعمتیں دے رکھی ہیں ان کی بھی ناشکری کرو گے. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, ان کی کتاب ہے گلستان, فارسی زبان کی ہے, یہ دینی مدارس میں پڑھائی جاتی تھی کسی زمانے میں, معلوم نہیں آج کل پڑھائی جاتی یا نہیں, ہم نے تو پڑھی تھی. تو اس میں ایک بڑا خوبصورت انہوں نے واقعہ لکھا, اپنا واقعہ لکھا. شیخ سعدی بڑے معروف بزرگ تھے, جس شہر میں جاتے مسلمانوں کی حکومتیں تھیں, شہر کا گورنر, علاقے کا خلیفہ, وہ خود باہر نکلتا اور ان کی ریسپیکٹ کے لیے استقبال بھی کرتا, ان کو اپنے ہاں لے آتا, بڑی خدمتیں ہوتی تھیں ان کی, نیک انسان تھے. شیخ سعدی فرماتے ہیں ایک دور میری زندگی میں ایسا آیا کہ میں سب کچھ مجھ سے ختم ہو چکا تھا, کچھ بھی نہیں تھا میرے پلے, اور میں سفر کی حالت میں یعنی اس طرح چلتے چلتے ایک سرائے میں پہنچا کہ میرے پاؤں کی جوتی بھی گھس گئی اور میں ننگے پاؤں سرائے میں پہنچا, کہاں بادشاہوں کے مہمان ہوتے تھے اور کہاں آج یہ حالت تھی. جب سرائے پہنچا تو پونجی میرے پاس نہیں تھی, میں نے ایک گوشہ لیا وہاں بیٹھا اور اپنی اس حالت کو دیکھ کے مجھے رونا آ گیا کہ اللہ تیری بھی کیا شان ہے, تو دیتا ہے تو نوازتا اس طرح ہے اور جب نہیں دیتا تو حالت یہ ہو جاتی ہے. کہتے میری یہ حالت بڑی خراب, مجھے اپنے آپ پر رونا آ گیا. تو اتنے میں قریب کے مسجد میں اذان ہوئی, تو میں نے کہا اب روؤں تو اللہ کے آگے جا کے روؤں, اپنی اس حالت کو میں کیسے بدل سکتا ہوں, اللہ سے مانگوں. تو میں اٹھا, وضو کیا اور پھر ننگے پاؤں مسجد میں آیا. جو ہی میں نے مسجد میں قدم رکھا دعا پڑھی اللہم افتح لی ابواب رحمتک, مسجد میں جو ہی میں نے قدم رکھا تو میں نے دیکھا سامنے ایک شخص بیٹھا ہے جس کے دونوں پاؤں کٹے ہوئے ہیں. میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے تو نے کم از کم مجھے پاؤں تو دے رکھے ہیں, اس کے پاس تو پاؤں ہی نہیں ہے, میں کس کا شکوہ کروں تجھ سے, میں تو تیرا شکر ادا کرتا ہوں اللہ, شکر ہے میرے پاس پاؤں ہیں, اس کے پاؤں نہیں ہیں. بس سمجھ آ گئی ان کو کہ اللہ کی یہ بھی بڑی نعمت ہے کہ میرے پاس کم از کم پاؤں تو ہیں, اس کے پاس تو پاؤں ہی نہیں ہیں. تو اس نے نعمتیں جتنی بھی ہیں نا ان کو ہم غور سے دیکھا کریں, کوئی معمولی چیزیں نہیں ہیں, یہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو یہاں الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ کو آپ جانتے ہیں کہ اللہ کا نام ہے. یہ اللہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. کوئی اور ڈیٹی نہیں ہے دنیا میں کائنات میں کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ ہوں. لوگوں نے اس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ گاڈ ہیں یا گاڈز ہیں یا گاڈس ہے, مگر کسی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ ہوں. فرعون نے بھی اتنا دعویٰ کیا تھا, وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں, مگر اس نے یہ نہیں کہا تھا میں اللہ ہوں. اللہ کا ذاتی نام ہے, بڑا خوبصورت نام ہے. اس کی نہ جمع ہے نہ مؤنث ہے. یہ ایسا خوبصورت نام ہے. دنیا میں آپ دوسرے خداؤں کو دیکھیں تو ان کی جمع بھی ہوگی, ان کی مؤنث بھی ہوگی. گاڈ ہے تو اس کی جمع گاڈز ہے, پھر گاڈ فیمیل ہے, میل ہے تو گاڈس فیمیل بھی ہے. مگر اللہ کا نام ایسا خوبصورت نام ہے کہ اس کے مقابل میں کوئی اور جمع نہیں اور نہ کوئی اور مؤنث خدا ہے. یہ ہماری اسپیشلٹی, یہ ہے دین. آپ اسی میں ہی دوسروں کو مات دے سکتے ہیں. کوئی آئے تو صحیح ہمارے مقابلے میں, صرف خدائی کے مقابلے میں ہمارے ساتھ اگر آنا چاہتا ہے تو دیکھ لے, اپنے خداؤں کو بھی دیکھ لے اور ہمارے ایک اللہ کو دیکھ لے. تو الحمدللہ, یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے, جس کا مطلب ہے معبود, جس کی عبادت کی جاتی ہے. بس اور کوئی نہیں ہے جس کی عبادت کرنی چاہیے. پھر رب العالمین, جو رب ہے عالمین کا. رب جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں پالنے والے کو. کبھی آپ ایک بیج دیکھیں, ذرے کو دیکھیں, چھوٹے سے معمولی سے بیج کو, اس بیج کو اٹھا کے آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس بیج میں کوئی ایسا پودا نکل سکتا ہے جو کل کو ایک تناور درخت بن جائے اور جس کی بے شمار شاخیں ہوں, تنے ہوں, پتے ہوں؟ سوچ سکتے ہیں؟ یہ کون ہے؟ یعنی اسی بیج کو, ذرے کو پوری کامل شکل میں بنانے والا, اس کو کہتے ہیں رب. پورے انتظامات کرنے والا, ذرے کو کمال تک پہنچانے والا, اس کو کہتے ہیں رب. یہ کوئی اور نہیں ہے. ہم ہیں, ہم اپنا اوریجن دیکھیں, ہم کیا ہیں, ہمارا سٹارٹ کس سے ہوا ہے, ہم کیا تھے, کیا سے کیا بن گئے اور اب کیا سے کیا بنتے جا رہے ہیں. یہ ہے, اس کو کہتے ہیں رب. جو خالق ہوتا ہے, مالک ہوتا ہے, جو ہمارے سارے معاملات کی نگرانی خود کر رہا ہے, خود ایڈمنسٹریٹر ہے, اس کی ملکیت ہے, کنٹرول ہے ہماری ذات پہ. جو کھلاتا ہے, پلاتا ہے, دیتا ہے, اس کو کہتے ہیں رب. اور صرف رب ہمارا نہیں ہے, رب العالمین ہے. عالمین کس کو کہتے ہیں؟ پوری جہان, دنیا میں, کائنات میں آپ دیکھ لیں مختلف ورلڈز ہیں. ہم انسانوں کی الگ ورلڈ ہے, اینیمل کی الگ ورلڈز ہے, ورلڈ ہے. اور پھر اسی طرح چھوٹے چھوٹے حشرات الارض ہیں, ان کی الگ ہے. پرندے ہیں, ان کی الگ دنیا ہے. فرشتے ہیں, ان کی الگ. جن ہیں, ان کی الگ. سمندر کی جو لائف ہے اس کے الگ. یہ ساری الگ الگ ورلڈز ہیں, دنیایں ہیں. ان سب کو اللہ پال رہا ہے, اللہ کنٹرول کر رہا ہے, اللہ دے رہا ہے, اللہ ان کو وجود میں لا رہا ہے, اس کو کہتے ہیں رب, رب العالمین. ہے نا, یہ اس کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ اللہ ہے. کوئی اور اللہ نہیں بن سکتا, نہ اللہ کے مقام پہ کسی کو بنایا بٹھایا جا سکتا ہے. پھر دوسری بات, الرحمن الرحیم, جو بڑا مہربان ہے, بڑا مہربان. اس کی مہربانیاں کیا ہیں؟ مہربانی میں محبت ہوتی ہے, چاہت ہوتی ہے. یعنی اس مہربانی میں اندر سے یعنی چاہت ہوتی ہے, بڑی مہربانی, محبت. کبھی ماں کو دیکھا ہے کہ اپنے بچے کو ذرا تھوڑی سی تکلیف ہو, کس طرح رات کو نیند حرام کر بیٹھتی ہے, کیسی اس کی نیند اڑ جاتی ہے. یہ ماں کی محبت ہے, یہ مہربانی ہے. مگر اللہ کی مہربانی ہم پر 70 ماؤں سے بھی زیادہ ہے. یہ وہ مہربان ذات ہے, اور سب انسانوں کے لیے. جو اس کو مانتا ہے اللہ, اس پر بھی مہربان ہے. جو اس کو نہیں مانتا, اس پر بھی مہربان ہے. جو اس کی تعریف کرتا ہے اس پر بھی مہربان ہے، جو اس کو نعوذ باللہ گالیاں دیتا ہے اللہ اس پر بھی مہربان ہے. اس لیے کہ سب کھا رہے ہیں، دنیا میں دیکھ لیں، ماننے والوں کو بھی اللہ دے رہا ہے، نہ ماننے والوں کو بھی دے رہا ہے، سب پر اللہ مہربانیاں کر رہا ہے. یہ دنیا پر اس کی یہ مہربانیاں ہیں، اور آخرت میں اس کی جو مہربانی ہوگی وہ الرحیم والی ہوگی. تو رحیم ہوگا اس موقع پر. وہ رحم کس پہ کھائے گا؟ جو اس کو مانے گا مگر گناہگار ہوگا، اللہ فرمائے گا جاؤ میں نے اپنی رحمت سے تمہیں معاف کیا، جنت میں چلا جاؤ. لیکن جو دنیا میں نہیں مانتا تو اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کھائے گا. پھر اس نے جو مہربانی کرنا تھی دنیا میں کر دی، آخرت میں وہ نہیں کرے گا. آخرت میں صرف اس پر مہربان ہوگا جس نے اس کو مانا اور مان کے اپنے اس کے مطابق زندگی گزاری. تھوٹی موٹی لغزشیں ہو گئیں، اس کے لیے رحمت ہی رحمت ہوگی کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا. یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ فرماتے ہیں الرحمن الرحیم، مجھے سمجھو میں کیا ہوں، مالک یوم الدین، جو روز جزا کے دن کا مالک ہے، جو جزا کے دن کا مالک ہے. یہ جزا کیا ہے؟ دین کیا ہے؟ جو ہم کرتے ہیں نا دنیا میں، ہمیں اس کی محنت کا معاوضہ مل، جابس کرتے ہیں اس کا معاوضہ طے ہو جاتا ہے کہ بھئی آپ اتنے گھنٹے جاب کریں گے تو آپ کو مہینے بعد اتنی تنخواہ ملے گی، یہ اس کی جزا ہوتی ہے. یہی ہوتا ہے نا، میں اتنی محنت کروں مجھے شام کو اتنی مزدوری مل جاتی ہے، اسی کو کہتے ہیں جزا. اور ہم یہ بھی کہتے ہیں ٹٹ فار ٹیٹ، جو کرو گے ویسا بھرو گے، جو ہم کریں گے وہی بوئیں، جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے، یہ بھی کہتے ہیں نا. تو یہ وہی ہے، قیامت کا دن وہ ہے کہ یہاں جو بوئیں گے وہاں کاٹیں گے، یہاں جو کریں گے اس کا صلہ وہاں ملے گا. اور پھر وہ اللہ مالک ہے. دنیا میں شاید ہم محنتیں کریں ہمیں پورا صلہ نہ ملے، لیکن قیامت کے دن اس کا پورا پورا بدلہ ملے گا. دنیا میں ہر بندے کو شکوہ ہوتا ہے میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، مجھے پورا بدلہ نہیں میں دیا گیا، یا میرے ساتھ انصاف نہیں ہوا، اس نے مجھ پہ ظلم کیا، فلاں کو قتل کر ڈالا، قاتل گھومتا پھرتا ہے، مقتول کو مار دیا گیا ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی کورٹ نہیں ہے دنیا میں جو مجھے انصاف دے سکے. تو ایک سوال لے کے مقتول بھی اس دنیا سے، سوال دے کے مقتول بھی اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، میرا خون رائے گاں گیا. تو اس کے لیے قیامت کا دن ہونا بڑا ضروری ہے تاکہ اس دن سب کو اللہ سامنے کھڑا کر کے انصاف کر کے ان کے درمیان فیصلے کرے، اور اس دن وہ اکیلا ہو، کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے، وہ مالک ہوگا. یہ وہ بلیوز ہیں جو دین ہمیں دیتا ہے اللہ کے بارے میں. ہم انہی کو سمجھ جائیں نا تو یقین مانیے کہ ہم اسی معنی میں ڈوب ڈوب کے رب کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ جڑ جائیں. یہ ہر لمحے قرآن ہمیں الرٹ کر دے، بھائی محتاط رہو، کوئی ایسا کام نہیں کرنا، آگے اللہ بھی ہے. بندہ بڑا محتاط ہو جاتا ہے. اسی کے معنی و مفہوم میں ڈوب کے صحابہ کرام نے اثر جو لیا ہے تو ان کی زندگی ہی بدل گئی، حقیقت ہے. ہم تو ان کے واقعات سنتے ہیں نا کہ فلاں آیا، اس نے آ کے کلمہ پڑھ لیا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد وہ اتنا اچھا مسلمان بن گیا کہ اس نے میدان جنگ میں اپنی جان بھی قربان کر دی، شہید بھی ہو گیا. ہم تو یہ آسانی سے پڑھ لیتے ہیں، لیکن سوچنے کی بات ہے، یہ جذبے، یہ اتنی زبردست تبدیلی اس کے اندر کس چیز نے پیدا کی؟ یہ قرآن مجید ہے. قرآن مجید ان کو جب سنایا جاتا تو اس کے معنی میں ڈوب کے وہ کھڑے ہو جاتے تھے، آنکھیں کھول لیتے تھے، عقلیں ان کی کھل جاتی تھی. وہ پھر کچھ کر گزرتے تھے کہ جو اللہ چاہتا ہے اب ہم نے ویسا ہی کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا. یہ اصل چیز تھی. اس لیے صحابہ کرام خود اس چیز کو محسوس کرتے تھے کہ اسلام لانے سے پہلے میں کیا تھا، اور اسلام لانے کے بعد میں کیا سے کیا بنتا گیا، کتنا خوبصورت انسان بنتا جا رہا ہوں، میرے عمل اچھے ہوتے جا رہے ہیں، میرے تعلقات اچھے ہوتے جا رہے ہیں، اور میں رب کو پہچانتا جا رہا ہوں، عبادت میں، اخلاق میں، کردار میں، معاملات میں میں ٹھیک انسان بنتا جا رہا ہوں. ہر بندہ اس تبدیلی کو محسوس کرتا تھا، اور دنیا اسی وجہ سے اسلام میں داخل ہوتی تھی. یہ وہ چیز ہے جو اللہ ہمیں دینا چاہتا ہے. یہ دنیاوی رکھ رکھاؤ جائے یہ اوپر کی ہے ساری باتیں. حقیقت ہے کہ دین میں ڈوب کے انسان دوسروں سے تعلقات رکھے اس کا فائدہ بھی ہے, اس کے مزے کچھ اور ہیں. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین, صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے ہی ہم مدد چاہتے ہیں. یہ جو صرف تیری ہی جو ہے نا, یہ لفظ قابل غور ہے. وہ اس طرح کہ نعبدو کا ہم کہہ سکتے تھے ہم تیری عبادت کرتے ہیں, لیکن اس میں وہ زور نہیں تھا. جب ہم کہیں ایاک, پہلے تیری ہی کا پھر عبادت کرتے ہیں, یہ زور ہے اس پہ کہ تیرے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے, بس تیرے بندے ہیں, تیرے عبد ہیں. اور عبادت آپ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, حتیٰ کہ دعا. یہ دعا بھی عبادت ہے. جب ہاتھ پھیلاتے ہیں تو اللہ کے آگے پھیلنے چاہیے, ورنہ یہ جو ان کے حالات اللہ نے لکھے ہیں مکی لوگوں کے, یہ بتوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے تھے, ان سے دعائیں کرتے تھے. تو اللہ نے فرمایا نہیں, ہاتھ پھیلانے تو میرے آگے پھیلاؤ, یہ بھی عبادت ہے. اور جو صحیح معنوں میں اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ بندہ ہے, وہ عبد ہے, اور وہ اپنے رب کو معبود سمجھتا ہے. اور عبدیت میں انتہائی عاجزی چاہیے ہوتی ہے, انتہائی عاجزی. جتنا عاجز بنیں گے نا آپ, اتنا ہی اللہ کو بڑا بنا دیں گے, اور جتنا ہی اپنے آپ کو بڑا سمجھیں گے اتنا اپنے اللہ کو چھوٹا سمجھیں گے آپ. یہ ایک حقیقت ہے, آدمی اللہ کے آگے چھوٹا بن جائے, انتہائی چھوٹا. اس لیے چھوٹا بننے کی علامت ہے کہ میں اپنے ماتھے تک کو اور اپنی ناک کو خاک آلود کرتا ہوں, زمین پہ رکھ دیتا ہوں, کہ اس سے بڑھ کر چھوٹا پن اور کیا ہو سکتا ہے. یہ اللہ کو ادا بڑی پسند ہے. بس یہ چھوٹا پن اللہ کے لیے ہونا چاہیے, کسی اور کے لیے نہ ہونا چاہیے, اس لیے کہ اسی نے مجھے پیدا کیا, میں اس کے لیے چھوٹا بنوں. یہی وجہ ہے کہ ہم روزانہ سنتے ہیں اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, جس کا دوسرا مطلب کیا ہوتا ہے, میں سب سے چھوٹا ہوں, سب سے چھوٹا. بس میں کہتا ہوں یہی اذان ہمیں اتنا کچھ سکھا دیتی ہے کہ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں, کہ جب میں اللہ کو سب سے بڑا مان لوں اور اپنے آپ کو سب سے چھوٹا بنا لوں تو بتائیے لڑائی جھگڑے ہوں گے ہم سے, کوئی مجھ میں اکڑ پیدا ہوگی, کسی کو میں یہ سمجھوں گا کہ جناب میں طاقتور ہوں اور یہ کمزور ہے. اللہ سب سے بڑا ہے, میں سب سے چھوٹا ہوں. یہ وہ چیز ہے جو کہ واقعی بندے کو صحیح معنوں میں اللہ کا بندہ بنا دیتی ہے. تو یہ ہے ایاک نعبد, اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں, صرف تیری اور کسی کی نہیں. اور عبادت یاد رکھیے, یہ صرف نماز, روزہ, حج, زکاۃ یا تسبیح پھیرنے کا نام نہیں ہے. میں صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک ہر وہ کام جو اللہ نے اپنی شریعت کے مطابق مجھے بتایا ہوا ہے میں اس کو کروں, میرا ایک ایک کام عبادت ہے. میں گھر سے نکلتا ہوں جاب کے لیے, بزنس کے لیے, میرا ایک ایک قدم جو اٹھے گا وہ عبادت شمار ہوگا. میں وہاں بیٹھوں گا, جو محنت کروں گا, جو کمائی کے لیے سوچوں گا, مثبت سوچیں, وہ عبادت ہوگی. اور جب کما کے میں گھر لاؤں گا اور میرے بیوی بچے کھائیں گے وہ بھی ایک عبادت شمار ہوگی. حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں بندے, بھلے بندے تم جو کما کے لاتے ہو تمہارے بیوی بچے جب ایک ایک لقمہ اپنے منہ میں ڈال رہے ہوتے ہیں, ادھر یہ منہ میں ڈال رہے ہوتے ہیں ادھر اللہ فرشتے سے فرماتا ہے اس کا ایک ایک ثواب اس بندے کے کھاتے میں لکھتے جاؤ. ثواب ملتا ہے بیوی کے منہ میں لقمہ, بچوں کے منہ میں لقمہ ڈالنا, ایک تھوڑی بات ہے. ہمیں تو اللہ بہت کچھ دینے پہ آیا ہے. ایاک نعبد, یہ سب عبادتیں ہیں. 24 آور جاب ہے, یاد رکھیے گا. ہمارا سونا بھی عبادت بن جاتا ہے پھر. وہ ایاک نستعین, اور صرف تجھی سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں. اللہ سے مدد کیوں مانگتے ہیں؟ اس لیے کہ جب تکلیف آتی ہے نا, ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں, سب کچھ ہو جاتا ہے, بے بس ہو جاتے ہیں, اس وقت کون نظر آتا ہے؟ کس سے امید ہوتی ہے؟ اللہ سے. اینڈ آخری حد جو امید کی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے. دنیا میں جو موجود وسائل ہیں ان کو ہم استعمال کریں, مگر جہاں وسائل ناکام ہو جاتے ہیں وہاں پھر اللہ تعالیٰ سے ہی ہم مدد مانگ سکتے ہیں اور اللہ کرتا ہے. پھر ایک بڑی اہم بات فرمائی، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. راستے بہت ہیں ہماری لائف میں. راستے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کی سوچ، میری سوچ، ان کی سوچ، میرے بزرگوں کی سوچ، میرے آبا و اجداد کی سوچ، وہ سب راستے ہیں. سوچ کسی کی لے لینا اور اس پہ چل نکلنا، یہ جو مختلف سوچیں ہم لے لیتے ہیں اور اس پہ چل پڑتے ہیں، اسی کی وجہ سے تو کیا ہوا ہے، دنیا میں بے شمار مذاہب بن گئے. آپ دیکھیں یہ مذاہب جو ہیں یہ سوچ کی بنیاد پہ بنے ہیں، کوئی وحی تھوڑی تھی. اگر وحی ہے تو وہ شروع سے لے کر اب تک ایک اسلام چلا آ رہا ہے، حضرت آدم سے لے کر اب تک وہ اسلام ہے، جس میں یہ کہا گیا کہ اللہ کو ماننا ہے، اللہ کی بات تسلیم کرنی ہے. مگر جب لوگوں نے کہا نہیں، یہ بھی بڑا تھنکر ہے، یہ بھی بڑا بہت زبردست بات کرتا ہے، یہ بڑا مفکر ہے، تو اس کی سوچ کو لے کے، اس دانشور کی سوچ کو لے کے لوگوں نے کیا کیا، وہ اپنا لیا اور اس کو پھر آگے پروموٹ کرنا شروع کیا، جس کی وجہ سے مذہب بنتے گئے. ہندو مت ہو، سکھ مت ہو، کرسچینٹی ہو، جوداازم ہو، بدھ مت ہو، ان سب کو دیکھ لیں آپ، جین مت ہو، یہ سب انسانی فکر ہے، بندے کی اپنی سوچ ہے، آسمان سے اتری کوئی وحی نہیں ہے. تو اس سوچ کو لوگ لے کے چل رہے ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا راستہ ہے. ہم نے ایک دعا کی، اللہ یہ بڑے راستے ہیں بے شمار، ان راستوں میں میں ایک ایسا راستہ چاہتا ہوں جو سیدھا تیری طرف مجھے لے جائے، تیری جنت کی طرف لے جائے. یہ بہترین دعا ہے جو ہم نے کی ہے. کتنی خوبصورت بات ہے، پہلی تعلیم ہے جو شریعت نے ہمیں دی ہے کہ دیکھو اللہ سے پیسہ نہ مانگنا، اس کا وہ رازق ہے تمہارا، اس نے طے کر دیا تمہیں کیا دینا ہے. صحت، پیسہ، اولاد، جو کچھ نعمتیں ہیں وہ اللہ تعالی نے تمہارے لیے لکھ دی ہیں، وہ دے گا. نحن نرزقکم وایاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور تمہارے آنے والے بچوں کو بھی دیں گے، اللہ یہ فرماتا ہے. اس لیے اس کو نہیں کہا تم مانگو مجھ سے. کس چیز کو مانگیں؟ صراط مستقیم کو. یہ ہماری ضرورت ہے. میں گھر میں داخل ہوتا ہوں تو سیدھی بات کروں، کیا کروں، لڑائی نہ ہو، گھر کا ماحول بڑا خوبصورت بن جائے، گھر سے باہر نکلوں کسی سے لڑائی نہ ہو، لوگوں کے ساتھ تعلقات بڑے اچھے ہو جائیں. اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہی ہے، وہ دین بتائے گا، وہ بتائے گا کہ یہ سیدھی راہ ہے، آپ اس راہ کو اپنا لیجئے، دیکھیے آپ کے، آپ لوگوں میں بھی بڑے کیا کہتے ہیں، آپ کی گڈ ول بن جائے گی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑی گڈ ول ہے آپ کی. تو یہ صراط مستقیم ہے. وہ کیسے پتہ چلے گا صراط مستقیم؟ یہ نہیں ہوگا کہ میں آپ کو کہوں یہ سیدھی سڑک ہے، آپ نے لاہور جانا ہے تو آپ پشاور کی یہ سڑک ہے، آپ اس پہ چڑھ جائیں اور آپ بھی کہیں ہاں راستہ تو ہے، میں چڑھ جاتا ہوں، پہنچ جاؤں گا. لیکن جانا آپ نے لاہور ہے، اینڈ جب آپ کا ہوگا تو آپ پشاور پہنچوں گا، میں کہاں گیا؟ نہیں، اس راستے کا پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے کون سی راہ اپنانی ہے کہ مجھے جنت میں لے جائے. راستے بہت ہیں، نظر آئیں گے. تو اگر لاہور جانا ہے تو لاہور والی سڑک پہ چڑھنا ہوگا اور اسی طرف رخ کرنا ہوگا، تب جا کے منزل مقصود تک پہنچیں گے. تو یہاں بھی جنت تک پہنچنے کے لیے جب تک اس راہ پہ ہم قدم نہ رکھیں جو سیدھی جنت پہ جاتی ہے، ہم کبھی بھی جنت نہیں پہنچ سکتے. ہم کسی اور طرف چلے جائیں گے اور سمجھیں گے شاید یہ راہ بھی جنت میں لے جائے گی. نہیں، وہ راہ جنت میں نہیں لے جائے گی. تو وہ راہ کیسے ملے گی؟ اللہ فرماتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، یہ راستہ ان لوگوں کا ہے جن پر اللہ تو نے انعام کیا، وہ راستہ ہمیں دکھا دے. یہ کون سے لوگ ہیں جن پر اللہ نے بڑی مہربانیاں کی؟ یہ چار قسم کے لوگ ہیں. وہ کون ہیں؟ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں. یہ چار قسم کے لوگ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے سیدھی راہ پہ چلایا. تو اللہ ہمیں بھی ان راہوں پہ چلا دے تاکہ ہم بھی انہی میں شامل ہو جائیں. نبیوں میں تو ہم نہیں ہو سکتے کیونکہ نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو گیا. صدیقین کا بڑا مقام ہوتا ہے اور نبی کے بعد بہت بڑا مقام ہے، اس میں بھی بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. پھر اس کے بعد شہداء ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے کرتے شہید ہو گئے، صرف انہوں نے اللہ کی خاطر اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے اس کی راہ میں جان دے دی. وہ منزل پانا بھی بہت بڑے دل گردے کا کام ہے. پھر صالحین ہی بچتے ہیں, نیک لوگ. یہ نیک لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی خواہشات کو ایک طرف کرتے ہیں اور اللہ کی خواہش کو اولیت دیتے ہیں, بس کہ وہ راضی ہو جائے. تو ان نیک لوگوں کے راہوں کو دیکھنا چاہیے, وہ کون سی راہیں ہیں. وہ دیکھیں اگر تو انبیاء کرام کی راہیں قرآن مجید میں ہمیں بتائی گئی ہیں. سیرت النبی اگر ہم پڑھیں تو اس میں بے شمار راہیں ملتی ہیں. اس لیے سیرت سے بھی ہمیں واقف ہونا چاہیے. پڑھیے کتابوں کو, سیرت کی کتابوں کو ضرور پڑھیے. ہم ادھر ادھر بہت سے خرچ کر دیتے ہیں. تھوڑی سی کتاب کا خرچہ ہے 200-400 روپے کی, وہ لے کے خود بھی پڑھ لوں, گھر میں رکھ دوں, گھر کے افراد بھی پڑھ لیں گے, بچے پڑھ لیں گے, بیوی پڑھ لے گی, کوئی اچھا سبق مل جائے گا. اس طرح صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں تبدیل کر ڈالی ہیں. ان کی زندگی پہلی والی اور بعد والی زندگی پڑھ کے حیرت ہوتی ہے, اور بندہ سمجھتا ہے کہ میں بھی ایسے کر سکتا ہوں, میں بھی ایسے بن سکتا ہوں. وہ جذبہ پیدا ہوتا ہے, شوق پیدا ہوتا ہے. تو اس لیے ایسی کتابیں ضرور پڑھیے, سننے کے عادی بھی بنیے, ضرور اچھی محفلوں میں شامل ہوئیے, لیکن تھوڑا سا پڑھنے کا ذوق بھی اپنے اندر پیدا کیجیے. ہم مسلمان ہیں, اسلام علم کا نام ہے, علم کا. اور مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کے پاس اپنے دین کا خاص طور پر علم ہوتا ہے. ہم ایسی ہوائی باتیں کرنے والے نہیں ہیں, نہ ہمارا دین ہوائی باتوں پسند کرتا ہے. وہ دلیل پہ, لاجک پہ چلتا ہے, اور ہر بات کی اس کے پاس دلیل ہے. لا علمی کی بات کوئی قیمت نہیں رکھتی. جیوز جو ہیں, کرسچن جو ہیں, ان کے ہاں جو سب سے بڑی خامی ہے کرسچن کے ہاں, ان کے پاس توہمات ہیں, سنی سنائی باتیں ہیں, مگر ما لہم بی من علم, ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے. یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. تو ہم تو اس سے نکلے, ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا دین دیا جو علمی شے ہے, علمی دین ہے. اس علم کو حاصل کرنے کے لیے ذوق ہونا چاہیے. کتابیں الحمدللہ موجود ہیں, نیٹ پہ موجود ہیں. آج تو کتب خان بڑی بہترین خوبصورت کتابیں شائع ہو گئی ہیں, ان کتابوں کو پڑھیے, گھر کی زینت بنائیے. مہمان کوئی آئے گا وہ پڑھ لے گا, صدقہ جاری ہے. کتابیں تحفے میں دیجیے ایک دوسرے کو. یہ تحفے ایک وقتی طور پر میں مٹھائی کھا لوں کافی ہے, کپڑے دے دوں اسے, سوٹ بنا لیا کافی ہے, لیکن ایک کتاب جب دوں گا تو اس کتاب کو اس نے نہ صرف پڑھنا ہے بلکہ اس کی اولاد, گھر میں آنے والے سب پڑھتے رہیں گے, وہ ایک صدقہ جاریہ بن جائے گا. تو انعمت علیہم یہ لوگ ہیں, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ان لوگوں کی راہ نہ دکھانا جن پر اللہ تیرا غضب نازل ہوا. اللہ غضب ناک بھی ہوتا ہے, ناراض ہوتا ہے بڑا سخت. یہ ناراض کیسے لوگوں سے ہوتا ہے؟ جن کے پاس شریعت کا علم ہو, دین جانتے ہوں, مگر وہ اس پر عمل نہ کریں, ان پر ناراض ہوتا ہے. ماضی میں جو بنو اسرائیل کے ساتھ ہوا, پہلے پارے میں اللہ نے اس کی ساری سٹوریز بتا دی ہیں, ہم نے ان پر یہ انعام کیا, یہ کیا, یہ کیا, پھر انہوں نے یہ نافرمانیاں کی, یہ کرتے گئے, یہ کرتے گئے, تو ان کا حال کیا ہو گیا. آج اگر ان تمام چیزوں کو ہم پڑھیں نا, سچی بات یہ, اگر ہم صحیح معنوں میں قرآن مجید پہ غور کریں تو آج ہمارے حالات بالکل جیو والے ہیں, بنو اسرائیل والے ہیں. ہم آج کے بنو اسرائیلی ہیں. جب قرآن اتر رہا تھا تو وہ بنو اسرائیلی تھے, اور اگر آج 1500 سال بعد اللہ تعالیٰ کوئی ایک کتاب مثلا کو اتار دے تو اس میں کس کا ذکر ہوگا؟ ہمارا ہی ہوگا کہ ہم نے ان کو کتاب دی, انہوں نے اس کتاب کے ساتھ یہ سلوک کیا. ہوگا کسی اور کا نہیں ہوگا, ہمارا ہوگا. پہلے ان کو کتاب دی تھی تو ان کا ذکر کیا کہ ان لوگوں نے اپنی کتاب کے ساتھ یہ سلوک کیا. آج اللہ نعوذ باللہ کوئی کی کتاب نہیں اتار دے, اور نہیں اتارے گا اللہ, ہمارا ایمان ہے یہی کتاب کافی ہے. لیکن اگر اتارتا تو اس میں ہمارا ذکر ہوتا کہ یہ وہ مسلمان ہے جن کو میں نے یہ کتاب دی تھی, انہوں نے اس کتاب کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے. اسی وجہ سے تو آج ہم اس امت کے, اس امت میں ہم آج جو ہیں, ہمارا بنو اسرائیلیوں والا مقام بن چکا ہے. ناراضگی ہے تو اللہ کی ہم پر ہے. کوئی دیکھیے 52-56 ملک ہیں, کیا ہیں ہم؟ زمین ہمارے پاس ہے, علاقے ہمارے پاس ہیں, دنیا کی بہترین دولتیں ہمارے پاس ہیں, افراد ہمارے پاس ہیں, لیکن جو چیز نہیں ہے وہ صرف یہی ہے کہ دین نہیں ہے. مارے مارے پھر رہے ہیں, جیسے ان کو مارے مارے پھرایا تھا نا اللہ نے, آج ہماری حالت یہ ہو گئی ہے, ہم بھی مارے مارے پھر رہے ہیں, اور ابھی دیکھیے کیا نوبت آتی ہے بعد میں. تو یہ غضب ہوتا ہے, اللہ سے, اللہ کے غضب سے پناہ مانگنی چاہیے. یہ کچھ نیک لوگ ہیں ہمارے درمیان جن کی وجہ سے یہ دین قائم ہے, ورنہ حقیقت ہے اللہ تعالیٰ کو ہم لوگ جو ہماری حالت ہے دین سے دوری ہے, ہمارے لیے اس کو کچرا بنانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. وَلَضَّالِّينَ, اور نہ ان لوگوں کی راہ دکھا جو گمراہ ہیں. یہ گمراہ کون ہیں؟ جن کے پاس کوئی علم نہ ہو, محض وہم گمان سنی سنائی باتوں پہ چلنے والے, یہ کرسچن لوگ تھے جنہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو محض گمان کی بنیاد پہ یہ کہا, او ہو ان کی پیدائش تو اسپیشل ہے, بغیر باپ کے پیدا ہو گئے تو یہ تو اللہ کے بیٹے بن گئے. بس اس طرح وہم کرتے ہوئے انہوں نے کیا کیا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. نہیں, ایسا علم تمہیں نہیں چاہیے, تم وہ علم مانگو جو واقعی اسلام کا ہے. تو یہ سورت مختصر سی تو ہے, مگر اس میں سارے قرآن مجید کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے. میں نے بھی ذرا مختصر سی بات کی ہے, انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا آگے جب پڑھیں گے تو بات مزید نکھرے گی, سمجھ آئے گی کہ یہ دین کیا ہے ہمارا, اور ہم بحیثیت مسلمان کے کس طرح جی ہیں, ہمیں کیا کچھ سوچنا ہے, سوچ ہماری کیا ہونی چاہیے, عمل ہمارے کیا ہونے چاہیے, تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے, بات کلیئر ہو جائے کہ تاریکی کس چیز کا نام ہے اور نور اور روشنی کس چیز کا نام ہے. یہ بعد میں پتہ چلتا ہے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو کھولے اور ہمیں قرآن کا نور اور اس کی بصیرت عطا کرے, اور خاص طور پر اس ماہ میں ہمیں قرآن مجید سے جوڑ دے, اور ہماری ہر عبادت کو اللہ تعالی قبول کرے. اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.